عطا فرمائی یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے، جس کی بدولت ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ملی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم نے پہچانا ہے، اپنا مالک و خالق مانا ہے، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس کی شان کریمی ہے کہ اس نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب رکھا ہے، لیکن پھر بھی اپنے بندوں کو اپنے عذاب سے، اپنی پکڑ سے ڈرایا ہے، تاکہ بندے صرف رحمت اور امید پر بے پرواہ نہ ہو جائیں، غفلت کی زندگی میں نہ ڈوب جائیں۔ کھلے لفظوں میں اللہ پاک نے جہنم کے سارے حالات کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان کو خطاب ہے کہ اے میرے ماننے والے بندو، اے ایمان والے بندو، دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ اے میرے وفادار بندو، جس نے اللہ تعالیٰ کو مانا، اسی پر ایمان لایا، تو وہی در حقیقت اللہ کا وفادار ہے، ورنہ ہیں تو سارے ہی اللہ کے بندے، لیکن بہت بڑی تعداد بے وفاؤں کی ہے کہ جنہوں نے اپنے مالک و خالق کو ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ تو اہل ایمان کو خطاب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے، اس جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا، بھڑکایا جائے گا انسانوں کے ذریعے، اللہ اپنے دشمنوں کے ذریعے اس جہنم کی آگ کو دہکائے گا، اور پتھر اس جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ حضرات علماء مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ انسانوں سے مراد وہ انسان ہیں جو کافر تھے، فاسق فاجر تھے، اللہ کے دشمن تھے، باغی تھے، دنیا کے اندر جنہوں نے آزادانہ زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کیا۔ اور پتھروں سے مراد وہ پتھر ہیں کہ جن کو تراش خراش کر، جن کی کانٹ چھانٹ کر کے بت بنائے گئے تھے۔ مشرکین جن بتوں کو اپنا معبود سمجھتے تھے، اپنا معبود بنا رکھا تھا، ان مشرکین کے ساتھ ان بتوں کو بھی جہنم کا ایندھن بنا کر جلایا جائے گا، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہمارے معبودوں کا انجام بھی وہی ہو رہا ہے جو ہمارا۔ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ یہ آیت مبارکہ جب سنی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اس جہنم کی آگ کو دہکانے کے اوپر، بھڑکانے کے اوپر، اور اس جہنم کے اندر عذاب دینے کے لیے ہمارے ایسے خطرناک، بھیانک شکلوں والے سخت ترین فرشتے مقرر ہیں کہ جو اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں ذرہ برابر ان کے اندر لچک یا نرمی نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ پاک نے حکم دے دیا، جس کو جس طرح عذاب دینا ہے اسی طرح عذاب دیں گے، اللہ کے حکم میں ذرہ برابر وہ لچک نہیں دکھاتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، جو بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی حکم کی تعمیل میں سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ سنی تو حضرت زین العابدین رحمہ اللہ رونے لگے، جو حالانکہ اس وقت ایک چھوٹے سے بچے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ بیٹا، آپ تو چھوٹے سے معصوم بچے ہو، غیر مکلف ہو، اہل بیت سے آپ کا تعلق ہے، آپ اس آیت کو سن کر اس طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے؟ کہا کہ میں نے گھر میں اپنی والدہ کو دیکھا ہے، جب وہ تندور میں آگ کو سلگاتی ہیں، آگ لگاتی ہیں، تو بڑی لکڑیوں کو تندور میں جلانے سے پہلے چھوٹی لکڑیوں میں آگ لگا کر اس سے تندور کی آگ کو سلگاتی ہیں، تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں جہنم میں بڑے انسانوں کو ایندھن بنائے جانے سے پہلے ہم جیسے چھوٹوں کو کہیں جہنم کی آگ کے دہکائے جانے کے لیے استعمال نہ کر لیا جائے. یہ وہ ڈر اور خوف ہے جو بچپن ہی سے دل دماغ میں رچ بس چکا ہے کہ اللہ کا فرمان سنا اور ایک ہیبت اور ایک ڈر اور خوف محسوس کر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. یہی ڈر اور خوف تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دنیا میں مجھ سے ڈرنے والے کامیاب اور کامران ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو بندہ بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جواب دینے سے ڈرا اور ڈر کی وجہ سے سنبھل سنبھل کر زندگی گزاری ہے, جنتان, اس کے لیے ہم نے ایک نہیں دو دو جنتیں رکھی ہیں اور اس میں پھر باغات ہیں, تر و تازگیاں ہیں, نعمتیں اور شادابیاں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا ایک پہاڑ کے اوپر سے رونے کی چیخ و پکار کی, واویلا اور فریادی انداز میں زور سے رونے کی آواز سنائی دی. دیکھا تو کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا. قریب میں ایک بستی تھی, ان بستی والوں سے پوچھا کہ اس پہاڑ کے اندر سے کہیں سے کسی کے بڑے فریادی انداز میں چیخ و پکار مچا کر رونے کی, فریادی انداز میں بلک بلک کر رونے کی آواز آ رہی ہے, یہ رونے والا کون ہے؟ بستی والوں نے بتایا کہ یہ خود پہاڑ ہی روتا ہے. ہم تو آبا اور اجداد کے زمانے سے یہی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا بھی ہمیں بتاتے تھے کہ یہ پہاڑ کو ہمیشہ سے انہوں نے روتے ہوئے سنا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے کہ یا رب یہ پہاڑ ہے ایسا بلک بلک کر رو رہا ہے فریادی انداز میں, آخر یہ اتنا کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا کہ آپ اسی پہاڑ سے پوچھ لیں, میں اسے قوت گویائی دے دیتا ہوں. اس کو قوت گویائی ملی, اس پہاڑ سے پوچھا کہ پہاڑ تو اتنا فریادی انداز میں بلک بلک کر کیوں روتا ہے؟ کہا کہ ڈر لگتا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو, بچاؤ اپنے آپ کو اس دوزخ کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. ڈر لگتا ہے کہ ان پتھروں میں کہیں میں بھی داخل و شامل نہ ہوں, کہ دوزخ کا ایندھن مجھے بھی نہ بنا دیا جائے. وہ ڈر کی وجہ سے روتا ہوں. بڑا ترس آیا کہ پہاڑ ہے, اللہ کی ہیبت اور جلال سے اس قدر لرزا اور ترسا خوف زدہ ہے کہ جس کی فریادی اور منت اور سماجت والے رونے کی آواز انسان کے رونگٹے کھڑے کر دے. اللہ میاں سے سفارش کی کہ ربا اس پہاڑ کو تو کم از کم آپ جہنم کا ایندھن نہ بنانا. اللہ سے جب دعا ہوئی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, آپ کی دعا ہم نے قبول کی, ہم اس پہاڑ کو جہنم کا ایندھن نہیں بنائیں گے. پہاڑ کو خوشخبری سنائی اور سنائی تو جب وہ پہاڑ, رونے والا پہاڑ تھا, خاموش ہو گیا. تسکین مل گئی, قرار مل گیا کہ اللہ کے پیغمبر نے میرے لیے سفارش کی اور ان کی سفارش بارگاہ رب ذوالجلال میں منظور ہوئی. مدت کے بعد پھر اس راستے سے گزر ہوا, دیکھا تو پھر اسی پہاڑ سے وہی رونے کی, چیخنے چلانے کی, فریادی انداز سے گڑ گڑانے کی آوازیں آ رہی ہیں. پھر پریشان ہوئے, اللہ سے ملتجی ہوئے کہ یا اللہ اس پہاڑ سے میری بات کرائے. اللہ پاک نے قوت گویائی دی اس پہاڑ کو, آپ نے بات چیت کی, فرمایا کہ بھائی تجھے تو اللہ کی طرف سے امن مل چکا, ضمانت مل چکی, اب تو پھر دوبارہ کیوں روتا ہے؟ تو کہا کہ کیا میں اس رب کے شکر گزاری میں نہ روؤں جس نے مجھے دنیا ہی میں امن عطا فرما دیا کہ آخرت میں مجھے جہنم کا ایندھن نہیں بنایا جائے گا. اب میں شکرانے میں روتا ہوں, اپنے رب کی مہربانی پر روتا ہوں کہ اس نے مجھ پر کرم خاص فرما دیا اور مجھے امن عطا فرما دیا, ضمانت دے دی کہ مجھے جہنم میں نہیں لے جائے گا. اب یہ میرا رونا شکر کا رونا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک کی جو عظمت ہے, جو جاہ و جلال ہے, جو شان کبریائی ہے, جو ان کا بخش جس کو گرفت کہا جاتا ہے, ان بخش ربک لشدید, آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب وہ کسی کو پکڑنے پر آتا ہے تو بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ لمحوں کے اندر کیسے خس و خاشاک کی طرح نیست و نابود کر دیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے سماعت فرمائی تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داڑھی میں چند بال سفید دیکھے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہونے لگے, بڑھاپے کے آثار آپ کی داڑھی کے اندر سفیدی کی شکل میں ظاہر ہونے لگے. فرمایا کہ ابو بکر مجھے کچھ صورتیں ہیں جنہوں نے بوڑھا کر دیا, سورہ ہود ہے, سورہ واقعہ ہے, سورہ مرسلات ہے, اذا الشمس کورت اذا السماء انفطرت, جس میں اللہ پاک نے قیامت کی ہولناکیاں بیان کی ہیں.
پچھلی امتوں کے دردناک عذاب بیان کیے ہیں، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. یہ وہ اللہ پاک کی عظمت ہے، شان و شوکت ہے، اس کی ہیبت ہے کہ بندہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہوتا ہے، جتنی زیادہ اللہ کی معرفت اس کو ملتی ہے، اتنا ہی زیادہ رعب اور دبدبا، جاہو جلال، ہیبت کمال درجے کی اس کے اندر پائی جاتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، فرمایا کہ لوگوں، آج کے دور میں جن کاموں کو تم اس قدر معمولی اور ہلکا جانتے ہو کہ جو تمہارے نزدیک بال سے بھی زیادہ باریک، ہم انہی کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے لیے اس قدر خطرناک سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے لیے گویا کہ مہلکات ہوتے تھے، کہ اگر وہ کام جس کو آج تم معمولی اور ہلکا سمجھ کے کر رہے ہو، یہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اپنے لیے اس قدر تباہ کن جانتے تھے کہ اگر وہ کام کسی سے ہو گیا تو وہ تو گیا. لیکن مرور زمانہ کے ساتھ غفلت بڑھتی جاتی ہے، پہاڑوں کے برابر گناہوں کو بھی لوگ رائی کے دانے کے برابر سمجھتے ہیں. جب ڈر اور خوف بڑھ جاتا ہے تو رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نافرمانی ہو جائے تو انسان کے اوپر وہ پہاڑ کی طرح بوجھل محسوس ہوتا ہے. ساری بات اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان و شوکت کے اوپر ہے کہ جس دل میں جتنا زیادہ اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کا جاہ و جلال رچ بس جاتا ہے تو بندہ پھر تھوڑی سی نافرمانی کرتے ہوئے بھی ہچکچاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تو شان سب سے اعلی اور بالا ہے، بڑی نرالی شان والے، اس قدر محتاط زندگی گزارنے والے. ایک رات آپ گھر میں تشریف لائے تو کھجور کا ایک دانہ کہیں پڑا ہوا دکھائی دیا، آپ نے اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا کہ رزق ہے، کہیں ضائع نہ چلے جائے، کہیں بے ادبی بے احترامی نہ ہو. لیکن رات بھر آپ سو نہ سکے، کروٹوں پہ کروٹیں بدلتے رہے. صبح زوجہ محترمہ، اہلیہ محترمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج تو ساری رات آپ بے چین دکھائی دیے، سوتے ہوئے دکھائی نہ دیے، ساری رات آپ کروٹیں بدلتے رہے. فرمایا کہ ہاں، کیا کروں، رات بے دہانی میں کھجور کا گھر کے اندر پڑا ہوا ایک دانہ اٹھا کر کھا لیا. پھر بعد میں مجھے خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ صدقے کے کھجور کا دانہ ہو، کہیں ہمارے گھر میں آیا ہو. اسی بے چینی نے مجھے ساری رات بے چین پریشان رکھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقے کے مال کا استعمال منع تھا. فرمایا کہ اسی خیال نے ساری رات جگائے رکھا کہ ایسا نہ ہو کہ گھر میں کوئی صدقے کی کھجوریں آئی ہوں تقسیم کے لیے، کسی کو دینے دلانے کے لیے، ان میں سے کوئی دانہ گرا ہو اور بے دہانی میں نے اٹھا کر کھایا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بھی ایسی محتاط تربیت کی ہے کہ جب بندہ محتاط ہوتا ہے، ایمان جتنا بڑھیا ہوتا ہے، احتیاط اتنی اونچی ہوتی ہے، کہ جب اللہ کا ڈر اور خوف ہو تو پھر معمولی سی نافرمانی بھی بندے کو ہلاتی ہے اور ایسا خوف زدہ کرتی ہے. کئی ایک واقعات آپ کی مبارک زندگی میں صحابہ اور صحابیات کے ایسے پیش آئے، گناہ ہو گیا اور بیتاب اور پریشان رہے جب تک کہ آ کر دربار رسالت سے معافی حاصل نہیں کر لی، یا جب تک کہ آپ کی زبان مبارک سے بخشش کی خوشخبری نہیں سن لی، اس وقت تک بے چین اور پریشان رہے. خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لقمہ ایسا کھایا کہ جس میں لانے والا جس سے لایا تھا وہ ذرا سا مشکوک تھا. زمانے جاہلیت کے اندر کچھ رسم و رواج تھے، دم درود منتر ونتر کرنے والا کوئی شخص تھا جس کے اوپر حضرت صدیق اکبر کے غلام کا ایک احسان تھا. مدت کے بعد جب اس کا وہاں گزر ہوا تو اس نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں دی جو غلام گھر میں لایا، تو حضرت صدیق اکبر نے اپنے غلام کا سامان سمجھ کر کھا لیا. بعد میں جب پتا چلا کہ یہ جو مال آیا ہے وہاں سے آیا ہے، حالانکہ ایک لقمہ کھایا تھا، ایمان چونکہ اعلیٰ اور بڑھیا ہے، تو اس ایک لقمے پر جس میں شبہ تھا اس کے لیے بھی حلق میں انگلی ڈال کے قے کی اور فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ حرام کا لقمہ میرے جسم کا جزو بدن بن جائے. تو ڈر اور خوف بندے کو محتاط رکھتا ہے. اللہ کی یہ جو شان کریمی ہے، عظمت شان، ہیبت و جلال، کہ اس کے ذریعے سے بندہ جہاں کہیں ہو، جس حالت میں ہو، وہ گناہوں سے بچنا اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے، ایک محافظ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، एक दरबान और पहरेदार उसके साथ हो जाता है, रात की तन्हाई हो दिन का उजाला हो, फिर किसी भी नौयत का गुनाह उसको अपनी तरफ खींच रहा हो, रगबत दिला रहा हो, अल्लाह का डर अगर उसका मुहाफिज बना हुआ उसके साथ है, उसका खौफ उस गुनाह की तरफ आगे बढ़ने से रोक लेता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को यही डर और खौफ अजमत शान सिखाई है कि अहकमुल हाकिमीन है, बादशाहों का बादशाह है, जिसने सब कुछ दिया है, सारी नेमतें उसी की दी हुई हैं, ये आंख नाक कान जबान हाथ पांव आजा जवारे सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक और जरूरियात जिंदगी जर्रा जर्रा अल्लाह पाक का दिया हुआ है। उसी मालिक और खालिक की दी हुई किसी नेमत को उसी की मुखालिफत में उसी की नाफरमानी में इस्तेमाल किया जाए तो कितना भयानक इस्तेमाल होगा। आंखें उसने अजीम शान नेमत बनाकर दी हैं, कान उसने अजीम नेमत बनाकर दी हैं, जबान है, हाथ पांव है, आजा और जवारे हैं, बड़ी बड़ी कीमती नेमतें अल्लाह पाक ने बंदों को दी हैं। बंदा उन्हीं कीमती नेमतों से अमली तौर पर अल्लाह ताला की नाफरमानी करे, अल्लाह ताला को नाराज करने के लिए आंखों को इस्तेमाल करे, कान इस्तेमाल करे, जबान इस्तेमाल करे, आजा और जवारे इस्तेमाल करे, कितनी नाकदरी होगी। उसने वजूद दिया, इस वजूद को हक हलाल पाकीजा रिज़िक मुहैया करना हमारी ईमानी जिम्मेदारी बना दी। उस मुबारक और पाकीजा वजूद को लुक्मा हराम से इंसान नापाक करता जाए किस कदर नाकदरी होगी। कीमती गाड़ी किसी को मुहैया कर दी जाए बतौर तोहफा, अगला आदमी उसकी रेड मारे, सत्यानाश करे, जाहिरी तौर पर भी उसकी रेड लगा दे, डेंट लगा दे और उसके शिकने लगा दे, और अंदरूनी तौर पर भी उसका सत्यानाश कर दे, तो देने वाला समझ जाएगा कि लेने वाला बड़ा ही नाकदरा है। और नहले पर धेला यह कि अगर उसी चीज को उसी नेमत को अपने देने वाले मोहसिन के खिलाफ इस्तेमाल करे, उसके खिलाफ जो साजिशें कर रहा है उसमें वो मुहर्रिक बन जाए और वही दी हुई नेमतें उसी के खिलाफ इस्तेमाल करे, तो यह बहुत बड़ा बागी बन जाता है। बुजुर्गाने दीन ने तो अपने इस वजूद की ऐसी हिफाजत की है कि गोया कि अल्लाह पाक ने हमें आमाल की एक मशीन दी हुई है, इसी से हम नमाजों पे नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, जिक्रुल्लाह करते हैं, सदकात खैरात करते हैं, इसी बदन के जरिए से नेकियां करके गोया कि नेकियां बनाने की एक तरोताजा खूबसूरत एक मशीन अल्लाह पाक ने दी है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अपने पीर मुर्शिद का बताते हैं कि हर रोज एक नया जोड़ा जेबे तन फरमाते और अपने वजूद की बड़ी देखभाल लगते, कभी कभी फरमाते कि ये अल्लाह पाक की दी हुई बड़ी नेमत है, उस नेमत को साफ सुथरा रखना, सजा बना के साफ सुथरा रखना और उस वजूद को पाकीजा तौर पर इस्तेमाल करना फरमाया कि हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो ये अजीम शान नेमत जो अल्लाह पाक ने अता फरमाई है, नेमत जब मौजूद होती है इंसान उसकी नाकदरी करता है, नाफरमानी में इस्तेमाल करता है, अल्लाह के डर और खौफ से दूर निकलकर लापरवाही की जिंदगी बसर करके बसाओकात इस वजूद के लिए बड़े बड़े बवाल के काम कर लेता है। यही आंख है जिसको इंसान दुनिया में हराम लज्जत बख्शता है, यही जबान, यही कान, यही आजा और जवारे हराम लज्जतों की खातिर इंसान इनको गुनाहों में मुलविस करता है। कल क़यामत के दिन वो मामलात आने वाले हैं, अल्लाह पाक ने साफ लफ्जों में फरमा दिया अल्यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम, आज वो दिन आ गया कि हम नाफरमानों के मुंह पर तो लगा देंगे मोहर, वतुकल्लिमुना अयदीहिम वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, अब उनके हाथ, उनके पांव, उनके आज़ा और जवारे गवाही देंगे कि या अल्लाह इसने हमें आपकी किन किन नाफरमानियों में इस्तेमाल किया है, हम तो बहुत बचते थे, बेजार होते थे, लेकिन ये हमें गुनाहों में मुलविस करके नापाक करता था। किस कदर होलनाक लम्हा होगा, वो भयानक हालात होंगे कि खुद अपने ही वजूद अपने खिलाफ गवाही दे रहा है। यही तो वजह है कि इनकी हिफाजत पर जन्नत की जमानत मिली है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझे दो चीजों की जमानत दे दे मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं, मा बैन लहियतैह, जो उसके दो जबड़ों के दरमियान जो चीज मौजूद है जबान का छोटा सा टुकड़ा, और जो उसके दो रानों के दरमियान मौजूद है शर्मगाह, इफ्फत और पाकदामनी का जौहर। فرمایا کہ جو بھی ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے کہ اپنی عفت کے جوہر کا چکنا چور نہیں ہونے دے گا, اپنے شباب اور جوانی کی حفاظت کرے گا, عزت پر کوئی داغ دھبا نہیں لگنے دے گا, اور اپنی زبان کو بے جا غلط ناجائز استعمال نہیں ہونے دے گا, نہ تو حرام کا قطرہ اس پر پڑے گا, نہ حرام کا لقمہ اس پر آئے گا, نہ کوئی حرام کا بول اس سے جاری ہوگا. فرمایا کہ دو چیزوں کی مجھے کوئی ضمانت دے دے, میں اس کے لیے جنت کا ضامن بن جاتا ہوں. نعمتیں ہیں عظیم الشان, ڈر اور خوف اللہ کا ہو تو پھر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے عظیم الشان صحابی ایک دن بیتاب ہوئے, پریشان ہوئے, آ رہے تھے اور کہا نافق حنظلہ, نافق حنظلہ, حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضرت صدیق اکبر سے ملاقات ہوئی, کہا تو کہ حضرت حنظلہ تو منافق ہو گیا. بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ ہم ظاہر میں کچھ, باطن میں کچھ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ, گھر میں کچھ. کہا کہ جب آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو جنت دوزخ کو اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس کرتے ہیں, اور جو ہماری کیفیت ہوتی ہے, جو روحانیت, جو انوارات, برکات, جو قرب, وہ جو کیفیت ہوتی ہے جب ہم گھر جاتے ہیں, بال بچوں میں, بیوی بچوں میں منہمک ہوتے ہیں, وہ کیفیت زائل ہو جاتی ہے. تو معلوم ہوا کہ ہم تو دو رخی لوگ ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہماری کیفیت کچھ ہے اور گھر جا کر ہماری کیفیت بدل گئی. حضرت صدیق اکبر بھی پریشان ہوئے, فرمایا کہ یہ کیفیت تو ہماری بھی ہوتی, چلو دونوں کے دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے, کہا یا رسول اللہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. بھائی کیوں؟ یا رسول اللہ آپ کی محفل اور مجلس میں جو کیفیت ہوتی ہے گھر جا کر تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. فرمایا ساعتن فساعتن, حنظلہ پریشان مت ہو, انشاءاللہ تم اللہ کے مخلص بندے ہو, وقت وقت کی بات ہوتی ہے. میری محفل کے اندر جو ہوتے ہو تو ظاہر ہے کہ وہ صحبت کے انوارات, برکات, تجلیات کا نزول, قرب الہی کا خصوصی معاملہ. فرمایا کہ حنظلہ اگر یہی کیفیت, یہی حالت تمہارے ساتھ ساری زندگی لگی رہے پھر تو فرشتے تمہارے بستروں پر آ کے تم سے مصافحہ کرنے لگ جائیں, لیکن وقت وقت کی بات ہوتی ہے. تو ڈر اور خوف ایسا تھا کہ گھر سے نکال لایا, باہر کھڑا کر دیا کہ ہم تو منافق ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بڑی ہستی کہ جو بارہا اپنے لیے جنتی ہونے کی بشارت سن چکے تھے, حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ صحابی ہیں جن کو آپ نے منافقین کی پوری فہرست بتا رکھی تھی کہ ہماری محفل اور مجلس میں کون کون منافقین ہیں نام بنام. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک دن خاموشی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, بڑے ڈرتے خوف زدہ. حضرت حذیفہ ابن یمان کو اللہ کی قسم دی اور کہا کہ حذیفہ خدا کی قسم یہ بتاؤ کہ وہ جو فہرست منافقین کی حضور نے تم کو بتائی تھی کہیں اس میں عمر ابن خطاب کا نام تو نہیں ہے؟ یہ ڈر اور خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے گمان کے اندر مطمئن ہوں اور ہمارا کوئی عمل ایسا ہو جو عند اللہ ہمیں منافق بنائے ہوئے ہو. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے اور میرے رسول اللہ کے درمیان راز ہے, اگرچہ اس راز کو میں فاش نہیں کروں گا, صرف میں آپ کو تو بتا رہا ہوں کہ آپ کا نام اس فہرست میں نہیں ہے, آئندہ کوئی بھی آیا اس کو نہیں بتاؤں گا. یہی وجہ تھی کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی کوئی جنازہ آتا اور آپ کنارہ کشی اختیار کر لیتے, جنازہ پڑھنے سے کترا جاتے اور نکل جاتے ایک طرف کو, جنازے میں شرکت نہ کرتے, لوگ بہت افسوس کرتے تھے کہ معلوم ہوا ہے کہ آنے والا جنازہ منافق کا جنازہ ہے, منافق کے جنازے میں شرکت نہیں فرماتے تھے. اور لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حضرت حذیفہ کی زندگی میں انتقال ہو جائے اور ہمارے جنازے پر بھی آپ شرکت سے گریز کر جائیں. یہ ڈر اور خوف اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے, خوف زدہ رہتا ہے اور اپنے معاملات اللہ سے دنیا ہی میں صاف کرتا رہتا ہے, اللہ والوں کے ساتھ جڑتا ہے, دوستی قائم کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دوستی بنا لیتا ہے. عرض کیا کہ کتنا ہی آسان نسخہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اپنے گھر سے وابستگی کا. میدان محشر کی ہولناکیوں میں اللہ تعالیٰ اپنے زیر سایہ جن خاص مخصوص بندوں کو رکھیں گے, سات نوعیت کے افراد ایک حدیث میں بیان ہوئے, کچھ اور افراد دوسری حدیثوں میں بیان ہوئے, ان میں سے فرمایا کہ ایک بندہ مومن وہ بھی ہوگا, رجل قلبہ معلق بالمساجد, جس بندہ مومن کا دل مسجدوں کے ساتھ جڑا رہا زندگی بھر, قیامت میں اللہ پاک اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. دنیا میں محنت ہے, گرمی ہو, سردی ہو, صحت ہو, بیماری ہو, سفر ہو, حضر ہو, اللہ کے گھر سے جڑے رہو, تعلق نہ ٹوٹنے پائے جس نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے گھر سے تعلق جوڑ لیا، گویا کہ اس نے اپنے لیے ابھی سے اللہ کے عرش کے زیر سایہ اپنی جگہ منتخب کرا لی. دوسری بڑی بشارت فرمایا کہ جو بھی دو افراد اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں ان کو بھی میں اپنے زیر عرش جگہ عطا کروں گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں قسم کھاؤں تو میں اپنی قسم میں جھوٹا نہیں ہوں گا کہ جس کسی کو اللہ پاک نے دنیا میں اپنے دوستوں کا ساتھ دے دیا، آخرت میں بھی اس کو اپنے دوستوں کی صف میں اٹھائیں گے. یا ناممکن اور محال ہے کہ جو بندہ دنیا میں اللہ کے دوستوں کے ساتھ جڑا رہا، آخرت میں اللہ اس کو اپنے دشمنوں کی صف میں کھڑا کرے، اللہ کی شان کریمی سے بعید ہے. اختر وہ با خدا کبھی ہو جائے گا ضرور، رہتا ہے روز و شب جو کسی با خدا کے ساتھ. ڈرنے والوں کے ساتھ جب انسان رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، تو اس میں بھی ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے. اور ڈرنے والوں کی شان اللہ پاک نے بیان فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ رات اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے جدا کر دیتے ہیں اور پھر اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، آہو زاری کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. اور جب اللہ سے وہ ملاقات اور بات چیت کرتے ہیں تو ان میں دونوں طرح کے ملے جلے جذبات ہوتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا، خوف زدہ بھی ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید بھی لگائے ہوئے ہوتے ہیں. ایک اور جگہ اہل ایمان کی شان بیان کی ہے، فرمایا کہ وبالاسحاری هم یستغفرون، صبح جب سحری کا وقت آ جاتا ہے وہ اللہ تعالی سے مغفرت اور بخششیں مانگتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ بخشش و مغفرت مانگنے والوں نے کیا رات گناہ میں گزاری کہ جو صبح سویرے یہ لوگ معافیاں مانگ رہے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، ساری رات نیکی میں گزار کر اپنی ان نیکیوں پر معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان نیکیوں میں جو کمی کوتاہی ہو گئی اس سے آپ کو درگزر فرما دیں. بندے کے اندر جب اللہ پاک کی شان کریمی جگہ بنا لیتی ہے، سما جاتی ہے، تو بندہ ابتدائی دور میں تو اپنے گناہوں پر خائف ہو کر اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، پھر وہ اس کی زندگی ایسی صاف اور مبارک بن جاتی ہے کہ آگے چل کر پھر وہ اپنی نیکیوں پر معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ یہ نیکی میں آپ کی شایع نشان نہ کر سکا، مجھے معاف فرمائیے. نماز کا سلام پھرتے ہی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر تین مرتبہ کلمات استغفار آتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور یہ آپ استغفار فرماتے تھے کہ یا اللہ نماز پڑھی ہے، عبادت انجام دی ہے، اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے. تو بندے کی شان پھر یہ بن جاتی ہے کہ پہلے اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرتا ہے، زندگی جب مبارک بن جاتی ہے، پاکیزہ ہو جاتی ہے، پھر نیکیوں پر بھی وہ معافیاں مانگتا ہے کہ یا اللہ آپ کی شایع نشان عبادت کا حق ادا نہ کر سکا. اللہ پاک ہم سب کو بھی ایسے ہی شان نصیب فرمائے کہ اپنے عظمت جاہ و جلال، اپنی خشیت نصیب فرمائے کہ جو انسان کا ایسا محافظ بن جاتا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے انسان گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھاتا. اور پھر ایسے ڈرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے ایک نہیں دو دو جنتیں تیار کر رکھی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو بھی ڈر اور خوف اور خشیت نصیب فرمائے، اپنی محبت سے سرشار فرمائے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایمان کا پرندہ جو پرواز کرتا ہے تو اس کا ایک پر خوف ہے، دوسرا پر امید ہے. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. اللہ پاک کا جلال بھی سامنے ہو، اللہ پاک کا جمال بھی سامنے ہو، اس کی جنت بھی سامنے ہو، اس کی دوزخ بھی سامنے ہو، دونوں چیزیں جب بندہ سامنے رکھتا ہے تو نہ تو وہ اللہ تعالی کے خوف کے غلبے کی وجہ سے نا امید ہوتا ہے، نہ ہی وہ اللہ تعالی کے صرف رحمت پر بلبوتے پر وہ پھر غافل اور لاپرواہ ہو کے نیکیاں چھوڑتا ہے. ڈر اور خوف دونوں کیفیات کو جب سامنے رکھتا ہے تو گناہوں سے ڈر کے مارے بچتا ہے، اور رحمت سامنے ہوتی ہے تو ذوق اور شوق اور محبت میں سرشار ہو کر نیکی انجام دیتا ہے. اللہ پاک ہم سب کے لیے زندگی مبارک بنائے، سعادت کی زندگی کے فیصلے فرمائے، اور خوب مبارک اعمال ہم سے انجام دلوا لیں. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.